الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب السب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی ساتویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 58 کے حوالے سے گزشتہ جمعے کے درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر اور اس سے متعلق چند ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ آج آگے کی آیات کی تلاوت کی گئی اور گزشتہ آیت جو ہے آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58، اس پر تین درس اس حوالے سے گزر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تین دونوں آیتیں آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 قرآن کے ان تمام آیات اور ان تمام مضامین جو سابقہ انبیاء کاملین اور ان کے امتوں کے احوال اور واقعات کے ساتھ مشتمل ہیں۔ جس طرح قرآن کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، قرآن کثرت کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، تو قرآن مجید برہان رشید میں جہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کے واقعات و قصص جو ذکر کیے گئے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور قرآن نے اتنے کثرت کے ساتھ واقعات اور قصص کو کیوں ذکر کیا ہے، تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 57 سورہ اعراف کی اور آیت نمبر 58 پورے قرآن کے اندر یہ دو آیتیں ایسی بنیادی آیت ہے کہ جو ان تمام قصص اور تمام واقعات کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ جس طرح کے مستشرقین اور نصارہ اپنی من گھڑت انجیل کو بچانے کے لیے اور من گھڑت بائبل کو بچانے کے لیے قرآن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن بھی تو ایک قصے کی کہانی ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ قصے بیان کیے گئے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کے کئی جوابات علماء دیتے ہیں، لیکن خود جو قرآن نے جواب دیا ہے وہ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 جو سورہ اعراف کا جو حصہ ہے، یہ تمام آنے والے آیات اور جو گزری ہوئی آیات ہیں جو سابقہ امتوں کے واقعات اور قصص پر مشتمل ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ وہ واقعات اور قصص اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انبیاء کو استقامت کی طرف مزید نظیریں پیش کرنی ہوتی ہیں، اور دوسرا جو سامنے امت موجود ہو ان کو آداب تبلیغ اور ان کو اپنی کثرت اور قلت پر بھروسہ نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا پر بھروسہ ہو، اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو ذکر فرمایا کہ جب ہم بارش کا نزول فرماتے ہیں جس کو تم شب و روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، سابقہ امت قیامت کے وقوع کا انکار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ انسان کیسے زندہ ہو جائے گا اور کیسے انسان کو دوبارہ وجود بخشا جائے گا، تو آیت نمبر 57 کے اندر آپ نے ذکر کر دیا کہ جب ہم تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے روز مرہ تم موسم کے وہ تمہارے دیکھتے ہو جس کا تم اعتراف تم خود اپنی عقل سے کرتے ہو. فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ یکایک پورے آسمان کے اوپر ایک سختی طاری ہوتی ہے, گرمی طاری ہوتی ہے, پھر نامعلوم جگہ سے بادلوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بادل جو آ رہے ہوتے ہیں, وہ اصحاب جو آ رہے ہوتے ہیں, وہ بادل تمہیں نہیں پتا کہ کون سی وادی سے آ رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے دوش کے اوپر بھاری بھرکم پانی کو بھی سوار کیے ہوتے ہیں, اور وہ لا کر جب تمہاری زمین پر اس کے قطرے گراتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ زمین پر قطرہ گرنے کے ساتھ ہی کیسا سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس سے پہلے تو زمین پر کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مثال قرآن نے پیش کی ہے, فرمایا دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے نظارے موجود ہیں کہ جب ہم اپنے بارش کے ایک قطرے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں تو تمہیں تو پہلے زندہ کر کے مردہ کیا ہے, تو جب ہم اپنی قدرت کا ایک کن کا تصرف فرمائیں گے تو قبروں سے مردے خود کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک بات تو اس میں یہ ہے. دوسری بات سورہ آراف میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ ہدایت بعض لوگ قبول کرتے ہیں بعض نہیں کرتے, کہ ابو جہل جو ہے وہ حضور کے سامنے موجود ہے لیکن وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا, حضور کے سامنے معجزات کے مشاہدہ بھی کرتا نہیں کرتا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق ایسی شخصیت ہے جو بغیر کسی معجزے کی طلب کے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں, بغیر کسی مطالبے کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. تو حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ ایسی عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا, اور ان کے مقابلے میں اکثر لوگ بڑے قابل گزرے ہیں کفار کے اندر لیکن وہ دین کو قبول نہ کر پائے. تو وہاں پر قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا, فرمایا جب ہم بارش برساتے ہیں نا تو اس میں بھی ہر جگہ پر سبزہ نہیں اگتا ہے. فرمایا دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں, ایک زمین طیب ہوتی ہے, ایک زمین خبیث ہوتی ہے. فرمایا جو خبیث اور مردار زمین ہوتی ہے اس میں سے کانٹے پیدا ہوتے ہیں, وہی پانی وہاں پر گرتا ہے, اور فرمایا جو طیب زمین ہوتی ہے وہاں پر جب ہم پانی گراتے ہیں اور آسمان سے پانی گرتا ہے تو پھر وہ زمین سبزہ زار اور لالہ زار بن جاتی ہے. تو فرمایا یہی فطرت انسانوں کی رکھی گئی ہے, اور وہ بارش جو ہے وہ نبوت کا فیض ہے. جب وہ لوگوں کے سینے پر پڑتا ہے تو اگر ابو بکر جیسے کہ سینے پر ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ صدیق اکبر کی صورت میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اور ابو جہل, ابو لہب اور عبداللہ بن ابئی کے سینے پر برسا برس تک وہ برسا رہے تو وہاں سے سبزہ نہیں اگتا بلکہ کانٹے ہی کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو قرآن نے اس حقیقت کو ذکر کر دیا کہ زمینوں کی فطرت کو ہم نے جس اعتبار سے رکھا ہے اس اعتبار سے انسانوں کو بھی ہم نے گوئے کہ ترتیب دی ہے. صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے موضوع کو بہت خوبصورت انداز میں کشادہ کیا, اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, اور یہ بہت بنیادی حدیث سے قابل توجہ ہے, اس کو ذرا بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے, اور ان زمینوں میں سے بعض زمین صاف ہوتی ہے جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہے, اور بعض زمینیں سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس سے پانی پیتے ہیں, اور جانور بھی اس سے پانی پی لیتے ہیں, اور کھیتی باڑی انسان اس سے کر لیتا ہے. اور فرمایا تیسری زمین جو ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ بعض زمینیں ہموار اور چکنی ہوتی ہے کہ ان پر پانی اگر آتا ہے تو نہ وہ پانی کو روک سکتی ہے اور نہ وہاں پر کوئی گھاس اگا سکتی ہے. فرمایا پس یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین کی فہم حاصل کرتا ہے, اور اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ اس کو نفع دیتا ہے, پس وہ علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, اور اس شخص کی مثال جو اس دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا تاکہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے اس میں تین زمینوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا لوگوں کی طبیعتیں بھی بالکل اس طرح تین اعتبار سے ہیں, اور فرمایا کہ میری تعلیم اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے, اور پھر فرمایا کہ زمین کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ پہلی زمین کی قسم جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان زمینوں میں سے ایک زمین صاف اور شفاف ہوتی ہے جو حضرات صحابہ اکرام کی صورت میں ہے, جو حضرات اہل بیت پاک کی صورت میں ہے, حضرات اولیاء کاملین اور مومنین واصلین کی صورتوں میں ہے. تو رسول اللہ شاہ فرماتے وہ زمینیں جب ان پر میری نبوی تعلیم کی بارش ہوتی ہے تو جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگانا وہ شروع کر دیتی ہے اور لوگوں کو فیضان پہنچانا شروع کر دیتی ہے, اور بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں جو پانی کو روک لیتی ہے. اس سے مراد وہ علماء کے سینے ہیں اور وہ مجتہدین کے سینے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سینے کے اندر روک لیتے ہیں, جو محدثین کی جماعت ہے. جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو محدثین کی جماعت ہے کہ وہ اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اور پھر وہ پانی جو سینے کے اندر محفوظ ہو گیا ہے تعلیم کا، اس سے پھر لوگ اپنے مطلب کے اعتبار سے اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اس سے حصول کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ تیسری زمین وہ ہے کہ جو بالکل چکنی زمین ہے، کہ جس پر پانی گرتا ہے تو ڈھلک کر نکل جاتا ہے، اور وہ نہ گھاس اٹھانے کی اور نہ گھاس بنانے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہے، نہ لوگوں کو کوئی نفع بخشنے کی صلاحیت رکھتی ہے. فرمائیے مثال اس جاہل شخص کی ہے کہ جو دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. فرمائیے تین طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور بیک وقت تینوں کے اوپر نبوی بارش ہو رہی ہوتی ہے. جس کی فطرت جیسی ہوتی ہے وہ نبوی تعلیم سے اس طرح کا استفادہ کرتا رہتا ہے. یہ درجے ہو گئے ہیں صالحین کے اندر، اور یہ مقام ہو گئے ہیں صالحین کے اندر ان جماعتوں کے، جس طرح کے دیکھیے کہ وہی، اور جس طرح کے ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت نے بڑی پیاری مثال یہاں پر ذکر کی ہے کہ اللہ کی وحی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تعلیم جو ہے یہ بارش ہے، اور فقہا کی مثال اس زمین سے دی گئی ہے جو بارش سے سیراب ہونے کے پاس سبزہ اگاتی ہے، اور جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح فقہا کرام جو ہے وہ احادیث سے مسائل نکالتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور فرمایا محدثین کی مثال اس زمین کی ہے جو اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتی ہے، رسول اللہ کی تعلیم کو جمع کر لیتی ہے، اور پھر آگے آنے والے لوگ جو اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دین کو حاصل کرتے ہیں. اور کفار و منافقین کی مثال اس زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی قطرہ اس پر گر کر سنور نہیں پاتا اس زمین کی خرابی کی بنا پر، اور نہ وہ لوگوں کو استفادہ پہنچا سکتی ہے. اس میں علماء کے تین درجے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اور آگے تحصیل کرنے کے لیے. علماء کرام میں جو درجہ بندی ہوتی ہے اور دین کی تبلیغ کے اعتبار سے جو طبقے بنتے ہیں، ان میں سب سے بڑا طبقہ جو ہے علماء کاملین کے اندر وہ فقہا کا کہلاتا ہے. فقہا سے مراد وہ نہیں کہ جو صرف پرچے سے نقل کر کے فتویٰ دے دے اور کہا میں مفتی صاحب ہوں. ایسے نو مولود مفتیوں کو فقہا نہیں کہا جاتا. فقہا ان جماعت کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کا شرح صدر اس قدر کر دیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک نظیر سے، ایک ایک مثال سے دین کے کئی مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں. اور بالخصوص یہاں سے فقہا سے مراد مجتہدین مراد ہیں، اور مجتہدین سے مراد پہلے تو مجتہد مطلق ہے، جس کی مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں آتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت جیسی شخصیت جو مجتہد مطلق ہیں، آپ کا کردار اور آپ کا کام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن بیان فرمایا، جو احادیث بیان فرمائی، اب اس کا استعمال مختلف پیمانوں پر ہوگا. اب قرآن کی ان آیات کا اطلاق ایک جگہ پر نہیں ہوگا، ایک ہی حکم پر نہیں ہوگا، اب اس کے مختلف اطلاقات ہوں گے، مختلف استعمال کا طریقہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جس کو آپ فرض کہتے ہیں وہ بھی آپ دین سے ثابت کرتے ہیں، جس کو آپ واجب کہتے ہیں اس کو بھی آپ دین سے ثابت کرتے ہیں، جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کو بھی آپ دین سے ثابت کرتے ہیں، جس کو آپ مستحب کہتے ہیں اس کو بھی آپ قرآن و سنت ثابت کہتے ہیں. اب سب تو قرآن و سنت میں آیا، سب کو تو فرض نہیں کہہ دیتے آپ، سب کو تو واجب نہیں کہہ دیتے آپ، سب کو تو مستحب نہیں کہتے. اس کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے، اور دلائل کے اعتبار سے جو دلائل جس پیمانے پر مکمل آ جائے گا اس کو اس پیمانے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. آپ نے مختلف پیمانے بنائے، یہ پیمانہ فرض کا ہے، جو چیز اس کے معیار پر پوری آئے گی وہ فرض ہو جائے گی، جو اس کے معیار پر پوری آئے گی وہ واجب ہو جائے گی، جو اس کے معیار پر پوری آئے گی وہ سنت ہو جائے گی، جو اس کے معیار پر پوری آئے گی وہ مستحب ہو جائے گی. لیکن یہ چاروں پیمانوں کے اندر جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ تو قرآن و سنت سے داخل ہو رہی ہے. تو اب جو قرآن و سنت کے اندر آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک حکم نہیں رکھتا، وہ کئی حکم رکھتا ہے. کبھی وہ فرض کا حکم رکھتا ہے، کبھی وہ واجب کا حکم رکھتا ہے، کبھی سنت کا حکم رکھتا ہے، کبھی مستحب کا حکم رکھتا ہے، کبھی حرام قطعی کا حکم رکھتا ہے، کبھی حرام ضمنی کا حکم رکھتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی کا حکم رکھتا ہے، کبھی مکروہ تنزیہی کا حکم رکھتا ہے، کبھی اسات کا حکم رکھتا ہے، کبھی مباح کا حکم رکھتا ہے. تو یہ شریعت کے زاویے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اوامر کی صورت میں اور نواہی کی صورت کے اندر، تو یہ سب ثابت تو قرآن و سنت سے ہی ہوتے ہیں نا. تو جب یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں تو اب اس کی درجہ بندی کون کرے گا کہ کیا چیز فرض بن رہی ہے، کیا چیز واجب بن رہی ہے، ایسے اصول ایجاد کون کرے گا، اتنی دانائی کس کے پاس ہے، اتنا فہم کس کے پاس ہے. صحابہ کرام نے تو اصول ایجاد نہیں کیے کہ یہ فلاں فرض ہے تو یہ واجب ہے تو یہ سنت ہے تو یہ مستحب ہے. یہ اصطلاح اور یہ دین اور عبادات کی تقسیم کی جو شکلیں ہیں، جو عنوان ہے، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنے دور کے اندر تو نہیں کیا، وہ تو کرتے چلے گئے اس چیز کو، لیکن آنے والی امتوں کے لیے اس کی ترتیب اور ہر ایک کو درجہ دینے کے لیے، ہر ایک کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس مرتبے پر رکھنے کے لیے، اور دوسرا جو اس مرتبے سے کم ہے اس کو وہ درجہ دینے کے لیے، یہ تقسیم کاری آخر کرے گا کون، یہ درجہ بندی کرے گا کون، کس کو اللہ رب العالمین نے یہ دانائی عطا فرمائی ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا جو بخاری شریف کی حدیث کتاب العلم کے اندر موجود ہے، میرے آقا اور مولا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے یہ حدیث پاک سنی ہے جس کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یوتی، کہ اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے میرے دین کی سمجھ اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ یفقہ فی الدین، اسی سے فقہ نکلا ہے، فقہ اسی سے نکلا، فقہ دانائی کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہم نے کہا تمہارے میں عقل نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقہ تو دانائی کا نام ہے نا، فقہ تو سمجھ کا نام ہے، جو کہیں ہم فقہ کے منکر ہیں تو فقہ کا منکر تو دراصل جو ہے وہ عقل کا منکر ہے نا، وہ تو سمجھ کا منکر ہے، وہ تو علم کا منکر ہے، اس لیے کہ فقہ تو دانائی کو کہتے ہیں، فقہ تو سمجھداری کو کہتے ہیں، اور جو اس سمجھداری سے، اس پیمانے، اس تقاضے سے قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر جو جواہرات نکال کر لاتے ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ قرآن علم کا سمندر ہے، سنت علم کا سمندر ہے، ہر بندہ اگر اس میں چھلانگ لگائے گا تو غرق ہو جائے گا، لیکن جو اس کے باقاعدہ تیراک ہیں، جو اس کے باقاعدہ غواص ہیں، وہ اس میں ڈوبتے نہیں بلکہ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں ان کی پرواز اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس پہلے درجے کو سمجھنے کے بعد ہماری عوام اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی، تو لہٰذا میں اس کو سہل کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو ساری چیزیں آ گئی، حرام، حرام قطعی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، اور یہ اساط اور یہ مباح جو آ گیا، یہ سارا پیمانہ یہ نکلا تو قرآن سنت سے ہے، لیکن اس کو نام کس نے دیا، یہ درجہ بندی کس نے کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں یہ حکم تو پہلے بیان فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا اسے دین کا فقیہ بنا دے گا، دین کی سمجھداری عطا فرمائے گا، دین کی دانائی عطا فرمائے گا۔ اور سری اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ رجب پر ہم ان میں تفصیلی تقریر کریں گے اس حوالے سے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف تو رسول اللہ نے بالکل سری اشارہ اپنے دور میں فرمایا ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یعنی سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، بعض روایت کے مطابق 70 ہجری میں ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلیٰ کے 60 سال بعد، 70 سال بعد آپ تابعین کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشارہ فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجال من الفارس ورجل من الفارس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اگر دین نکلتے نکلتے ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے گا تو اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی، لیکن ایک فارس کا نوجوان ہوگا جو اسے لے آئے گا۔ اور یہ حدیث بالکل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر صادق آتی ہے، کیونکہ امام اعظم سے پہلے کوئی محدث، کوئی فقیہ اس مرتبے پر پہنچا ہی نہیں ہے کہ جس کو امت نے امام کہا ہو، امت نے جید عالم کہا ہو، اور جو سب سے پہلا امت کے اندر جید عالم کہلایا ہے، جو ثریا حدیث کے مصداق جاتا ہے۔ حضور نے صرف ثریا کی بات نہیں کی ہے، لانے والے کو فارسی قرار دیا ہے، تو پہلی فارسی عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کا نام علماء کی صف میں سب سے پہلے آتا ہے۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ ثریا ستارے کے پاس چلا جائے گا اور اس کو لانے والا فارس کا ایک عالم ہوگا، وہ فارسی النسل ہوگا، اور اسے اللہ رب العالمین نے دانائی عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی، لوگ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی مراد ہیں، میں نے کہا یقیناً مراد ہیں، ہم حضرت سلمان فارسی صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا معاذ اللہ انکار نہیں کرتے، ان کا علم کا انکار نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ یہ صحابہ کے متعلق تو نہیں کہہ رہے ہیں، صحابہ کے دور میں علم ختم تو نہیں ہو گیا تھا، یہ تو باپ کے دور میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے تھے، یہ تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مناظرے اور مباحثے شروع ہو گئے تھے۔ اس دور میں دین کو منضبط کرنا تھا، ایک قاعدے کی شکل میں لانا تھا، اس کو ایک گویا کہ باقاعدہ شریعت کی اصطلاحیں ٹرمس ایجاد کر کے اس کو تمام پیمانے کے اندر اس کے پیمانوں کو بھرنا تھا تاکہ آنے والی امت گمراہی کے شکار نہ ہو جائے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ اس میں شمار نہیں ہے، صحابہ تو اس علم کے محافظین میں سے ہیں، صحابہ تو قرآن و سنت کے محافظین میں سے ہے، اس کو باقاعدہ شکوں میں تقسیم کرنا یہ صحابہ کا مرتبہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کا مرتبہ اس علم کو تقسیم کرنا ہے تو یہ صحابہ کے علم کی توہین ہے، اس لیے کہ صحابہ کا منصب اس سے بڑا تھا، صحابہ نے تو قرآن و سنت کو تو اپنی جانوں کو دے کر محفوظ کیا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کو بچایا ہے، رسول اللہ کے ایک ایک سنت کو بچایا ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر سارے پانی کو جمع کر کے رکھا ہے اور کسی کو وہاں تک آنے تک نہیں دیا ہے، یہ فقہا کی جماعت تھی جنہوں نے ان سے جس طرح کی چڑیا ایک ایک دانہ چگ چگ کر لا کر اپنے گھونسلے کو بناتی ہے، تو یہ فقہا ہے جو سمندر سے ایک ایک قطرہ لا لا کر امت کو سیراب کر رہے ہیں۔ تو یہ درجہ اگر صحابہ اکرام کا دے دیا جائے تو یہ صحابہ اکرام کے منصب کے خلاف جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ اس مرتبے سے بہت بلند تھا۔ اور حضور نے وہاں پر جو شرط لگائی ہے کہ ثریا ستارے کے پاس اگر علم ہوتا تو فارس کا نوجوان لے کر آتا. آپ ساری تاریخ پڑھ لیجئے, سارے علماء کے اقوال پڑھ لیجئے, تابعین کا مکمل دور پڑھ لیجئے, مجتہدین کے سارے حالات پڑھ لیجئے. امام شافعی فارسی نہیں ہے, امام مالک فارسی نہیں ہے, حضرت امام احمد فارسی نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت امام شافعی سید ہاشمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل اور آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ عراق کے رہنے والے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی فارسی نہیں ہے. فارسی جو ہے وہ صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے, جن کے لیے رسول اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ علم کی دانائی جب لوگوں میں کم ہو جائے گی تو میری امت میں ایک شخص فارس سے کھڑا ہوگا جسے خدا یہ دانائی عطا فرمائے گا جو ثریا کے قریب, ثریا سے مراد وہ ستارہ بھی لے لیں یا ثریا سے مراد اس کا عروج لے لیں اور دوری لے لیں. فرمایا علم جب لوگوں کے سینوں سے دور نکل جائے گا, ہوگا کتابوں کے اندر لیکن ان کی سمجھ سے دور چلا جائے گا, تو وہ لوگوں کی سمجھ تک اگر کھینچ کر کوئی لائے گا تو فارس کا نوجوان لے کر آئے گا. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے جو امت کے ایک عظیم اجلہ علماء میں شمار ہوا. اس لیے آج امت مصطفیٰ کریم کا 65 سے زیادہ فیصد حصہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. آپ پورا انڈونیشیا دیکھ لیں, پورا پاکستان دیکھ لیں, پورا ہندوستان دیکھ لیں, پورا نیپال دیکھ لیں, افریقہ کے علاقے دیکھ لیں, یہ پورے علاقے جو مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. آج اگر کوئی کھانا در کے اندر مسجد بنائے, ہم مسجد سلفی بناتے ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, اور وہ رنگ روٹ کھڑے ہو کر کہیں کہ امام اعظم کو ماننا شرک ہے, تو اس دنیا دار ملا کی بات کون مانے گا؟ آج تک امت ساری جن کی تقلید کرتے ہوئے آ رہی ہے, تو ان رنگ روٹ ملاؤں کی اگر باتیں ماننے لگے, اور ہم اہل حدیث ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں, تو یہ دنیا دار بازاری لوگوں کی اگر بات مانیں گے تو گمراہی مقدر بنے گی. آج تک امت نے اپنی ہدایت کے لیے ان کو مچھلے راہ بنایا. غوث اعظم مقلد گزرے, خواجہ صاحب مقلد گزرے, حضرت داتا علی حجویری مقلد گزرے, حضرت بابا فرید مقلد گزرے, بڑے بڑے ائمہ مقلد گزرے. اگر تقلید شرک ہوتی اور تقلید باعث عذاب ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو زمرے میں شمار کرتا. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے اولیاء جہاں چلے اس عقیدے کو تم اپناؤ. تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں امام بخاری خود مقلد گزرے ہیں, امام بخاری خود امام شافعی کے فقہ فالو کرنے والے تھے, امام مسلم خود حنبلی گزرے ہیں, اور اسی طرح امام ابو داؤد کی طرف بھی حنبلی کا گویا کہ قول کیا گیا ہے. تو جنہوں نے حدیثیں لکھی, جنہوں نے تفسیریں لکھی, جنہوں نے دین سمجھایا, وہ تمام مقلدین گزرے ہیں. اگر آج کوئی کھڑے ہو کر کہے ریالوں کے زور کے اوپر کہ ہم تو ریال کھاتے ہیں, ہم غیر مقلد ہیں, تو ان پاگلوں کی بات کون مانے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سواد اعظم کی طرف رہیں, اور نام دے دیا جائے اہل حدیث تو اہل حدیث کہنے سے کوئی امام اعظم کا درجہ نہیں پا سکتا. امام اعظم کا درجہ وہ ہے جہاں پر امام شافعی جن کے قدموں کو بوسا لیتے ہیں. اور چلتے چلتے ایک بات میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کرتا چلوں, رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے ہیں اس سن میں جس سن میں امام اعظم کا وصال ہو رہا ہے. یہ دیکھیں قدرت کا کمال. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں سن 80 ہجری کو, اور وصال فرما رہے ہیں 150 ہجری میں, اور یہی سن بن رہا ہے امام شافعی کی ولادت کا, امام شافعی کی ولادت کا. اب درجہ بندی جو کی گئی ہے اس میں فقہا کے اندر حضرت امام شافعی کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, فتاوی شامی موجود ہے اور تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے, فرماتے ہیں جب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچتا تھا تو خود شاہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان یہ ہے کہ انی لا تبرک بی قبر ابی حنیفہ, میں ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں حاصل کرتا تھا. فرما جب مجھے کچھ مشکل آ جاتی, آج بھی اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سعادت دے کہ ہم بغداد شریف جائیں, آج بھی وہ مسلح مسجد امام اعظم کے قریب وہ موجود ہے جس جگہ پر حضرت امام شافعی قبر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے امام اعظم ابو حنیفہ کی. اور آج بعض جو جاہل حنفی ہیں, بلکہ وہ نام نہاد حنفی ہیں, وہ اہل سنت کو کہتے تم قبر پوجا ہو, تم مزاروں پر جاتے ہو, مسجدیں بناتے ہو. تو میں پوچھتا ہوں تبلیغی دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو نا, تو یہ ساری حنفیوں کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر امام شافعی آتے اور امام شافعی امام اعظم کی قبر پر قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. اور کسی نے پوچھا آپ کے ماننے والے نے کہ آپ خود اپنے وقت کے امام ہیں تو آپ ان کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی دینی مسائل مجھ سے حل نہیں ہوتے تو میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں. نماز تو خدا کے لیے پڑھتا ہوں لیکن قرب ان کا حاصل کرتا ہوں, تو رب کریم ان کے وسیلے سے میرے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و منقبت ہے, اور امام اعظم تمام اماموں کے امام ہے. اور چلتے چلتے آخری میں یہ بات سن لیجئے کہ بخاری شریف کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بادل اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف ہے. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل صحیح کہا علماء نے, لیکن امام بخاری سے تو پوچھو کہ امام بخاری کا آج اتنا درجہ دیا جاتا ہے اور امام اعظم کے مقابلے پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے امام بخاری کی روح بھی ناراض ہوتی ہے، اس لیے کہ امام بخاری خود کاسائے علم لے کر امام اعظم کے سامنے سوالی بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے علم سیکھتے ہیں وہ حضرت امام شافعی ہیں، یعنی امام شافعی جو ہیں وہ امام بخاری کے دادا استادوں میں سے آتے ہیں، اور امام بخاری اپنی تمام علم کا کمال ان کو قرار دیتے ہیں، ان کے فقہ کو سنوارتے ہیں اور ان کے فقہ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں کے اندر جگہ جگہ سے حدیث لے کر آتے ہیں بخاری کے اندر، تو امام بخاری اپنے علم کے نکھار کو لا کر امام شافعی کے قدموں میں لگتے ہیں، تو امام شافعی سے آپ پوچھیں کہ آپ کو علم کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے علم میرے والد امام محمد سے آیا ہے، کس سے آیا؟ امام محمد سے آیا ہے، اور امام محمد سے پوچھے آپ کو علم کس سے آیا ہے، تو فرمایا میں تو 8 سال کا بچہ تھا، مجھے امام تو ابو حنیفہ نے بنا دیا ہے، 8 سال کی عمر میں امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے 8 سال کی عمر میں، اور تقریباً 1 ہفتہ یا 15 دن کے اندر انہوں نے پورے قرآن کو یاد کر لیا تھا، اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا، اور امام اعظم اس دوران قید و بند کے اندر تھے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو علماء نے ہر دور میں اہل حق نے دین کے لیے صحبتیں برداشت کی ہے، تو آپ اپنی آخری عمر شریفہ میں تھے اور آپ کی شہادت جیل کے اندر ہوئی ہے، جیل کے اندر آپ نے بیٹھ کر سلاخوں کے پیچھے سے حضرت امام محمد جیسی شخصیت کو تیار کیا، جو آخر میں ان کا نتیجہ امام بخاری کی جیسی صورتوں میں آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو قرآن نے ذکر کی کہ وہ طیب زمینیں ہوتی ہیں جن پر بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے سینے پر پانی کو روک کر لوگوں کو فیضیاب کرتی ہیں، اس سے مراد وہ شخصیات ہیں جن میں ایک بڑا عظیم نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا آتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان ائمہ سے محبت کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آج تک امت ان کے فقہ کو فالو کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے فقہ کی اتباع کرنے کی، جو دراصل قرآن و سنت ہی کا خلاصہ ہے، قرآن و سنت ہی کی تفہیم ہے، اللہ رب العالمین ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر مزید استقامت کے ساتھ گامزن ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رب کریم سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھوں کی راہ اختیار کریں اور اچھوں کے نقش قدم پر چلیں، تو جب اچھے ہمیں مل چکے ہیں، ان کی راہیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو یا اللہ تو توفیق اپنے فضل سے عطا فرما کہ ہم ان کی اتباع کر کے ان کی محبت میں، جو دراصل تیری محبت کا مظہر ہے، ہم اس راستے کو اختیار کر سکیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔